الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ملك دروب يا محمد ارباب عزاء ایک مومنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس میں انسان کے دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں کہ انسان نصیحت اور واعظ کی باتوں کو اپنے اس غافل دل میں جگہ دے سکے جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے غفلت زدہ ہو کر راہ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں. اس بنا پر معمولاً عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس میں علماء اور ذاکرین کا یہی انداز رہا ہے، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا بیان کہ جس سے درحقیقت جانے والے کے لیے بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکے اور آنے والے کے لیے بھی عیسیٰ علیہ ہدایت ہو سکے. اور میں مشہور معروف جملہ ہے، سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ مجلس ادا جانے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب ہے، آنے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت ہے. اس لیے کہ یہ عیسیٰ علیہ ہدایت سبب بنتی ہے کہ جانے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کریں. اگر ہم ہدایت کی منزل پہ نہ ہوں، ہمیں ہدایت نہ کی جائے، تو ہم اپنے جانے والوں کو مردہ سمجھ کر صرف زمین میں گاڑ کے آ جائیں گے. ایک معاشرے کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اکثر و بیشتر ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ واقعاً افسوس ہوتا ہے. ہمارے ہی محلے میں، یعنی قریب میں، اب تو خیر پوری دنیا ہی ایک محلہ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک محلہ بنا دیا. گلوبل ولیج کا نعرہ در حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے محلہ بنا دو. بہر ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ذہنی توازن ان کا خراب ہے، رستہ بھول جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز میں آتے ہیں تو امام کے برابر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. دو صاحب زیادے ہیں مرحوم کے، پڑھے لکھے، مالدار، کمانے کھانے والے، لیکن اپنے والد کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ان کے عزیز و اقارب ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ان کے والد کو. تو جب بار بار ان کو در حقیقت یہ توجہ دلائی جاتی ہے یہ باپ تمہارا ہے، ایک دن کے لیے لے جاتے ہیں، شام کو واپس چھوڑ جاتے ہیں. یہ دنیا ہے. جس تیزی سے ہماری اقدار اور ویلیوز تبدیل ہو رہی ہیں، آئندہ آنے والے زمانے میں ہمیں وہ کچھ دیکھنے کو ملے گا، وہ کچھ سننے کو ملے گا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور واقعاً اس مادی دنیا میں، اس گلیمرزم کی دنیا میں اگر کوئی چیز ہمارے لیے وقتاً فوقتاً مایۂ حیات و بیداری ہے، تو وہ مجلس ادائے امام حسین علیہ السلام ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا دو گرا قد چیزیں چھوڑے جانو، ایک قرآن و اہل بیت. قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے کہ ہم قرآن اس ڈر سے نہیں کھولتے کہ خدا نخواستہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، اور اگر قرآن خانی رکھ دی جائے تو کتنے افراد قرآن خانی کرتے ہیں. تو قرآن کوئی نہیں پڑھتا، رہ جاتے ہیں اہل بیت. تو اہل بیت میں سے بھی ہم نے صرف مجلس ادا کو یہ محفل میلاد کو لے لیا ہے. لہذا مجالس ادا ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں نہ صرف یہ کہ خدا سے متصل کرتی ہیں، اہل بیت کی راہ پہ لے آتی ہیں، بلکہ ہمیں بیدار کر کے راہ ہدایت پہ گامزن رکھتی ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ایدنِ گرامی، سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، بہت مشہور و معروف آیت، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے. بس اس آیت کا مختصر سا ترجمہ اس کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کو ذکر کروں گا کہ مفسر قرآن قرآن کی تفسیر کیسے بیان کرتا ہے. کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, یقیناً آزمائیں گے, ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا, بشیء من الخوف, لیکن تھوڑے سے خوف کے ساتھ, والجوع, بھوک کے ساتھ. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع, بھوک اور خوف کے ساتھ, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کمی کی جائے گی تمہارے مال میں, نفس میں اور ثمرات میں. اور خدا نے کہی جو امتحان ہو رہا ہے بھوک اور خوف سے, جان مال اور ثمرات میں کمی سے, یہ امتحان ہے, اس کا ایک گریڈ ہے, اس کا ایک درجہ ہے, اس کا ایک مرتبہ ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, ان لوگوں کو نوید خوشخبری سنا دی جائے کہ جو اس امتحان میں صبر کے ذریعے سے وارد ہونے والے ہیں, اور صبر ہی کے ذریعے سے اس امتحان سے سربلند نکلنے والے ہیں. بشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت, کوئی تنگی اور حرج اور مشکل وقت نازل ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. عزیزان کرام, یہ بہت مشہور معروف آیت ہے, اور اس میں میں کئی مرتبہ شاید یہاں پر بھی یا کہیں اور ان تفسیر نکات کو ذکر کر چکا ہوں, ان میں وارد ہونا نہیں چاہتا, نہ ہی ان کی تکرار کرنا چاہتا ہوں. امتحان سب کا ہے عزیزان کرام, اس امتحان سے کیسے سربلند نکلیں؟ خدا نے کہا ایک راہ ہے, وہ کیا ہے؟ صبر کرنے والے بن جاؤ. بشر الصابرین, بشارت کن لوگوں کے لیے ہے زندگی کے امتحان میں؟ جو صبر کرنے والے ہیں. اب یہ صبر ایک بہت بڑی وادی کا نام ہے کہ جس کے مقدمات, جس کی صفات, جس کے مقارنات, جس کے لوازمات, سب پر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن میں یہاں پر مختصر وقت کے لیے صرف چھٹے امام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو پانچ صفات کو اختیار کرو. خداوند عالم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب زندگی چاہتے ہو, کامیاب امتحان چاہتے ہو, کہ خدا کا درود و سلام, کیونکہ آیت اس کے بعد بھی آگے اگلی آیت کا کیا حصہ ہے, اولائک صلوات من ربہم و رحمہ, ان پر خدا کا درود و سلام ہے. کن لوگوں پر؟ جو صبر کرنے والے ہیں, انبیاء پہ نہیں, اولیاء پہ نہیں, آئمہ پہ نہیں, جو ان کی راہ پہ چلے گا, صبر کو اختیار کرے گا. خدا کہے گا جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد اختیار کرے گا, کہ اپنے آغاز اور انجام کو مد نظر رکھے گا, تو خدا کہہ رہا ہے کہ ان صبر کرنے والوں پر ہمارا درود و سلام نازل ہوتا ہے. خدا اپنے بندوں پر درود و سلام بھیج رہا ہے. صبر وہ طاقت ہے, وہ قدرت ہے, خدا کا درود و سلام بندے پر آ جاتا ہے. یعنی اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں زندگی, صبر کا دامن ہمیں تھامنا ہوگا. صرف صبر کی تین منازل طے کر کے, جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا آپ کے سماعت سے گزروں گی مختلف ذاکرین اور علماء سے, ایک واجبات پہ صبر ہے, ایک گناہوں پہ صبر ہے, اور ایک مشکل پہ صبر ہے. تین الگ الگ درجے ہیں. مشکل پہ صبر, اس کا درجہ بالکل الگ ہے. واجبات پہ صبر, دل نہیں چاہ رہا انسان کا واجب کرنے کا, اس پہ صبر, اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے. اور تیسرا درجہ جو صبر کا بیان کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے, وہ یہ ہے کہ حرام کاموں پہ صبر. انسان کے سامنے حرام کام آئے, ایسا کام جس سے خدا ناراض ہو, اہل بیت ناراض ہوں, محمد آل محمد کی رضا شامل حال نہ ہو, امام زمانہ کے دل ناظرین کو تکلیف پہنچے, اگر انسان صبر کرے, دل چاہ رہا ہے لیکن صبر کرے, کہتے ہیں اس صبر کا مقام سب سے زیادہ ہے. اور ایسے انسان کو جو حرام امور پہ صبر کرتا ہے, اس کو 900 درجات عطا کیے جاتے ہیں, اور ہر درجہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ رکھتا ہے. اب کامیاب زندگی چاہتے ہیں, ہمیں صبر اپنانا ہوگا, واجبات پہ صبر, مشکلات پہ صبر, اور حرام کاموں میں صبر. لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک نئے انداز سے ایک کامیاب زندگی کی راہوں کو اور کیز کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں.
کہ اے مسلمان، اے مومن، تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ امام نے کہا پانچ چیزیں ہیں، پانچ میں سے ایک بھی کم ہو جائے تمہاری زندگی کامل نہیں ہے، پانچوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے: الحیا، الوفا، والحیا، والتدبیر، وحسن الخلق، والحریہ. امام کہتا پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ پانچ چیزیں جو انسان، جس انسان کے ہاتھ میں آ جائیں لیکن ساتھ، ایک ساتھ، وہ کامیاب انسان. پہلی چیز کیا ہے؟ وفا. دوسری چیز کیا ہے؟ حیا. تیسرا امام کیا کہہ رہے ہیں، نقطہ بیان کر رہے ہیں، وہ تدبیر، پلاننگ، منصوبہ بندی، دور اندیشی. چوتھی چیز کیا؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق، بیہیویئر، کریکٹر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا رویہ، آپ کا سلوک. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ والحریہ، آزادی. توجہ رکھیے گا. اور امام نے کہا جس کے پاس آزادی نہ ہو، حریت نہ ہو، تو گزشتہ چار چیزیں بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اب مختصر وقت ہے، لہذا چاہوں گا کہ مختصر تفصیل کے ساتھ اس کو سماعت کی نظر کر سکو. مل کے درود بھیجیے محمد وال. قرآن کا کامیاب زندگی کیا ہے؟ صبر. اب امام کے اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، پانچ صفات کو اختیار کر لو. توجہ رکھے گا، پانچ صفات کو لٹکانے کا نام نہیں ہے، گلے میں فریم کرانے کا نام نہیں ہے، ان صفات کو فریم کرا کر دھو کے پینے کا نام نہیں ہے. امام نے کیا کہا؟ ان صفات کو اختیار کرو. ہم لوگ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ عقیدتی زیادہ ہوتے ہیں، فوراً چومنے پر، لٹکانے پر، آمیزہ کرنے پر، تبرک لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو حقیقی راہ اہل بیت نے ہمیں بتائی ہے کہ ان صفات کو اختیار کیا جائے، کہ جن سے تمہاری زندگی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو پھر ان صفات کو اختیار کرو تاکہ تم اس منزل پہ پہنچ سکو کہ جو تمہارا انتظار کر رہی. اب پہلی چیز جو امام نے، الوفا. وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا پورے ہونے کو کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فلاں صاحب متوفا ہیں، وفات ہو گئی. وفات کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی پیمانہ بھر جاتا ہے، مثلا کوئی ظرف ہے، پانی کا گلاس ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ جب آپ اسے پانی یا کوئی بھی سیال مادہ ڈالتے رہیں گے وہ بھرتا رہے گا، وہ جگہ پر ہوتی رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ پیمانہ بالکل بھر جائے گا اور لبریز ہونے لگے گا، یعنی اب چھلکنے لگے گا. اس کو کہیں گے پورا ہو گیا، یہ پیمانہ پورا ہو گیا اپنے اس چیز سے جو کچھ اس میں ڈالا گیا ہے. وفات یعنی زندگی کا پیمانہ پورا ہو جائے. توجہ رکھیے گا، زندگی کا پیمانہ پورا ہو جائے. اب یہی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے. اکثریت کے ذہنوں میں کیا ہے کہ جب مریں گے تو اللہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوگا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر یہ غلط فہمی ہمارے اذہان سے نکل جائے کہ واپسی کا سفر مرنے کے بعد سے نہیں بلکہ زندگی کی ابتدا سے شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے سارے اعمال کی اصلاح پا جائے. عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں. چار دن لکھوا کے لائے تھے بہادر شاہ ظفر صاحب. زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ جب سے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں. واپسی کا سفر، انا للہ وانا الیہ راجعون کا سفر شروع ہو چکا ہے. بچہ ایک سال کا ہو گیا، بظاہر ایک سال کا ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں ایک سال زندگی کا کم ہو گیا ہے. بچہ دس سال کا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں بچہ دس سال کا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے دیکھو، حقیقت ادھر اندیشی سے دیکھو، بچے کی زندگی کے دس سال کم ہو گئے ہیں. الیہ راجعون کا سفر اس وقت سے شروع ہو گیا جب سے میں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. توجہ رکھیے کہ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ اگر یہ حل ہو جائے تو انسان کے بہت سارے مسائل اور اس کی غلط فہمی حل ہو جائیں گی. بلکہ درود بھیجیے محمد وآل محمد کا. وفا یعنی یہ پورا ہو جائے. وفا یہ لغوی معنی میں نے بیان کیا ہے. وفا کا ایک اور معنی کیا ہے؟ کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے پورا کریں، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جو آپ کے عہدے پر ذمہ داری رکھی گئی آپ اسے پورا کریں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پانچ صفات، جس کی پہلی صفت یہ ہے الوفا، پورا کرو اپنے عہد کو، اپنے پیمان کو، اپنے اس ایگریمنٹ کو کہ جو تم نے اپنی اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے طے کیا تھا، وہ انسان کامیاب ہے۔ انسان نے سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا عالم ذر میں، رسول کی رسالت کا اقرار کیا تھا، مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے اقرار کیا تھا اللہ کی وحدانیت کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا، رسول کی رسالت و خاتمیت کا، اور مولا کائنات کی ولایت و امامت کا، تو دنیا میں اس پہ ثابت قدم رہنا۔ وفا کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں ہم انہیں پورا کریں، خواہ وہ گھریلی ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں ہوں، انفرادی ذمہ داریاں ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان زندگی کے جمیلوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنے قریبی دوستوں سے بھی تعلق قائم نہیں رہ پاتا، اپنے اساتذہ سے تعلق قائم نہیں پاتا۔ اسی مجلس میں مجھے میٹرک کلاس کے میرے ایک استاد یہاں موجود ہیں، جناب ندیم سر صاحب، ندیم بھائی کہتے تھے، ہم تو ان کو بھی موجود ہیں، میں ان کا اس مجلس سے شکریہ بھی ادا کروں گا کہ بہرحال میٹرک میں انہوں نے ہمیں میتھ پڑھایا۔ اچھا، ایک استاد ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں اور ان کے لیے دعائیں خیر کروں اپنے استاد کے لیے کہ خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اب یہ وفا کیا ہے؟ کہ استاد کا حق ادا کیا جائے، شاگرد کا حق ادا کیا جائے، زن و شوہر کا حق ادا کیا جائے، بچوں کا حق ادا کیا جائے۔ اگر یہ حق ہم ادا نہیں کر رہے، مجلس کا حق ادا کیا جائے۔ بارہویں امام یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وفا یعنی پورا کر اس ایگریمنٹ کو، اس عہد و پیمان کو۔ بارہویں امام فرما رہے ہیں، سرکار امام زمانہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ سننے والوں کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میلاد سن رہے ہو، ذمہ داری ہے، مجلس سن رہے ہو، ذمہ داری ہے، نعت سن رہے ہو، ذمہ داری ہے، حمد الہی سن رہے ہو، ذمہ داری ہے، نوحہ سن رہے ہو، ذمہ داری ہے، کان میں آواز آ رہی ہے، تم توجہ دے رہے ہو، توجہ رکھے گا۔ استماع یعنی توجہ سے کلام کو سننا، سما کان میں آواز کا آنا، یہ اردو لحاظ سے سما نہیں ہے جو محفل سما کہتے ہیں آپ، سما عربی لحاظ سے کان میں آواز کا آنا، استماع توجہ سے سننا۔ امام زمانہ کیا فرما رہا ہے؟ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحَسَنَةِ، امام فرما رہے ہیں کہ مجلس سننے والوں کی، میلاد سننے والوں کی، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین سننے والوں کی ایک ذمہ داری ہے، سن کر سن مت ہو جانا، چلے مت جانا، ایک ذمہ داری ہے، وفا کرو۔ پہلا نقطہ، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کامیاب زندگی چاہتے ہو تو وفا کرنا سیکھو۔ اب امام کے قول کی تشریح کر، امام زمانہ کر رہے ہیں وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، غور سے توجہ سے سننے والوں کے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اتباع کریں کہ جو ان کو راہ ہدایت دکھائی جا رہی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ جو مستمع کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ امام معلم کتاب ہے، مفسر کتاب ہے، لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دو میرے ان بندگان خدا کو، ان میرے اچھے بندوں کو، کیا کرتے ہیں وہ، کیا صفت ہے؟ یستمعون، یستمعون استعماع، توجہ سے، دھیان سے، اٹینشن سے، ذہنی توجہ سے کسی بات کو سننا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین ہو، نماز ہو، مثلاً کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی مجلس ادا ہے، محفل میلاد ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، مد و ثنا ہو رہی ہے، حمد و نعت ہو رہا ہے، توجہ سے سنو۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سنتے ہیں اور ان میں جو احسن ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ مل کے درود بھیجو عظمت محمد و آل محمد۔ اب اسی قرآن کا مفسر امام کیا کر رہا ہے؟ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ، سننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سننا ایک معمولی سا فعل ہے، مجلس میں جائیں گے شرکت کرنی ہے، منہ دکھانا ہے، خانہ پوری کرنی ہے، نہیں۔ امام کی نگاہ سے دیکھیں، ولایت کے نور نور کی روشنی میں دیکھیں, پتہ چلے گا مجلس سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو راستہ دکھایا جا رہا ہے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس پہ قدم بڑھایا جائے. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. الوفا پہلی ذمہ داری ہے کہ پورا کرو اپنی ذمہ داریوں کو. ہماری سوشل ذمہ داریاں ہیں بقول ہمارے عالم دین کے کہ ہم گھر کا کچرا باہر ایسے پھینکتے ہیں جیسے گھر ہمارا پاکستان ہے اور گلی جو ہندوستان ہے. نہیں, گاڑی پارک کریں گے ہمیں آسانی ہو جہاں پر, جہاں ہمیں آسانی ہو گاڑی وہاں پارک. گاڑی پہلی دو گاڑی کھڑی تھی, تیسری آپ نے کھڑی کر دی, آدھی روڈ آدھی سے زیادہ بلاک ہو گئی. موٹر سائیکل جہاں دل چاہے پارک کریں گے. آپ کیا سمجھتے کہ ان کا ان اخلاقیات و سماجیات کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ ہے. امام کہہ رہے وفا کرو, توجہ رکھے گا. دوسروں کے جوتوں پر پیر رکھنا, آیت اللہ امام خمینی جب درس کے لیے جاتے تھے تو کسی کے جوتوں پر پیر نہیں رکھتے تھے. دیکھیں یہ ہوتا ہے مرجع, یہ ہوتا ہے مجتہد, یہ ہوتا ہے آل محمد کے در کا شاگرد. کسی نے پوچھا, اب ہماری تو عادت ہوتی جوتوں پہ جوتے لے کے, سب سے پہلے ہمارے جوتے دروازے کے پاس دہلی کے پاس ہمارے ہوں گے, اس کے بعد. تو کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب آپ یہ جوتوں پہ جوتے کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ یہ مال غیر ہے, دوسرے کا مال ہے, اور دوسرے کے مال میں بغیر اذن اور اجازت اس پر قدم رکھنا, پیر یا چپل رکھنا, اس کے اذن کے برخلاف اس کے مال میں تصرف کے برابر ہے جو شرعاً حرام ہے. جب انسان نور اہل بیت سے آگاہ و منور ہو جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے افعال کو بھی حلال و حرام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دوسرے کے مال پر وفا کریں. یہ جو ہمارے سوشل تعلقات ہوتے ہیں یا ہمارا سوشل بیہیویئر اور کریکٹر ہے, یہ کیوں خراب ہے ہم سمجھتے نہیں. اچھا یہ بھی کوئی اسلام سے مربوط چیز ہے؟ اسلام کیا اور گلی کوچہ کیا اور ٹریفک کیا اور مثال کے طور پر پارکنگ کیا؟ نہیں, حضرت نگر میں سب کا تعلق اسلام سے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, بول رہا ہوں, عمل کر رہا ہوں, سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے. ہر ایک کے لیے حکم الہی موجود ہے. اگر آپ کہیں کہ حکم الہی مسجد کے لیے ہے, نکاح کے لیے ہے, مردے کے لیے ہے, غسل دینے اور کفن دینے کے لیے ہے, باقی آپ آزاد ہیں, تو یہ من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا کی ناقص تفسیر ہے. جب آپ نے کہہ دیا, رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو وحد علی مولا, میں جس جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, تو رسول کی مولویت, رسول کی رسالت, رسول کا علی مولا ہونا در حقیقت رحمت للعالمین میں تمام کائنات کے لیے چھایا ہوا ہے. تو جب رسول مولا کائنات ہے تو علی بھی مولا کائنات ہے. اور اگر علی مولا کائنات ہو تو زندگی کے تمام شعبوں پر علی کی حکومت ہونی چاہیے. اگر خدا کا قانون مسجد اور مدرسہ اور محراب اور ختنہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں عقیقہ اور غسل جمعہ اور ناخن کاٹنے اور سفید لباس پہننے اور خوشبو لگانے یا مرحوم کی تشییع جنازہ کرنے تک محدود ہے تو یہ ناقص عقلی ہے ہماری, کوتا فکری ہے ہماری, خام خیالی ہے. پوری وفا وفا پوری اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرے انسان. دوسری کیا ہے؟ ول حیا. امام کہہ رہے ہیں دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ حیا کرو. حیا اس درونی صلاحیت کو, یعنی یوں کہوں درونی اس پاور کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ارتکاب گناہ سے روک لیتی ہے. وہ طاقت, وہ قدرت کہ جو آپ کو گڑھے میں گرنے سے روک دیتی ہے. گاڑی سب کے پاس ہوگی, موٹر سائیکل سب کے پاس ہوگی. کسی دن آپ دیکھیں کہ گاڑی چلاتے چلاتے بریک فیل ہو جائے خدا نخواستہ, یا بریک لوز ہو جائیں, کتنے محتاط ہو جاتے ہیں, اسپیڈ سلو کر دیتے ہیں, سائیڈ میں لگا دیتے ہیں, بھائی جانا بھی ہے پہنچنا بھی ہے, دیر بھی ہو رہی ہے, تو اسپیڈ اتنی رکھتے ہیں کہ جتنی کنٹرول ہو سکے. اسی کو حیا کہا جاتا ہے. حیا یعنی وہ پاور اور صلاحیت جو انسان کو اللہ, رسول اور اہل بیت کے سامنے گناہ کرنے سے روک دے. وہ طاقت، وہ قدرت، وہ پاور، وہ انرجی، وہ احساس، اب تعبیر مختلف آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو انسان کو خدا کے سامنے، اہل بیت کے سامنے گناہ کرنے کی جسارت سے روک دے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اپنے اور خدا کے درمیان معمولی اور نازک سا پردہ رکھو، اور اس پردے کا نام حیا رکھو۔ معمولی پردہ ہی کیوں نہ ہو، جب حضرت یوسف گناہ کے چنگل میں گرفتار ہو گئے تو زلیخا جس بت کی پوجا کرتی تھی اس بت پر کپڑا ڈال دیا، کہا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ یہ میرا خدا ہے، معبود ہے، جس کی میں پرستش کرتی ہوں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس جگہ پر میرے خدا کا وجود ہو اور میں گناہ کروں اور وہ دیکھے تو میں پردہ ڈال دیتی ہوں۔ تو جناب یوسف کیا کہتے ہیں، اے زلیخا تو ہاتھ کے تراشی ہوئے بت سے شرم کرے، اور جس نے مجھے اور تجھے کائنات کو خلق کیا ہے میں اس کے وجود سے شرم نہ کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرہ حیا کے مقابلے میں جو صفت استعمال کی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا منفی لفظ ہے لیکن استعمال کرنے کی اجازت دے دیجیے، بے غیرتی ہے، غیرت کا نہ ہونا ہے۔ انسان حیا سے بے غیرت کیسے بن جاتا ہے، یہ معاشرے میں، یہ میڈیا پر، یہ ٹیلی ویژن پر، یہ ڈراموں کے ذریعے سے جو بے حیائی یا بے غیرتی کی تبلیغ کی جا رہی ہے، نامحرم ہاتھ ملا رہے ہیں، ہمارے لیے ہم یوز ٹو ہو گئے، نامحرم ہاتھ ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گلے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹی وی ڈراموں میں، ان کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، باریک سے باریک ہوتے جا رہے ہیں، دکھا دکھا کر ہم وہ حیا، وہ سینسیٹیویٹی، وہ حساسیت ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آہستہ آہستہ یوز ٹو عادی ہوتا جاتا ہے، معمولی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے پہلے آپ دیکھیں گے آنکھیں بند کر لیں گے، دوسری دفعہ دیکھیں گے اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور دیکھ لوں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، اور پانی پینے کے مثلا آپ خوردن پانی پینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کی سوچ، گناہ کا خیال، گناہ کو اپنی زندگی میں لے کے آنا آہستہ آہستہ غیرت کے پردوں کو تار تار کرتا رہتا ہے۔ مثلا ابھی اربعین پہ جانے کا شرف حاصل ہوا، بہت سارے نوجوان ساتھ تھے، اب واپس آئے، ان سے سلام دعا تھی، کبھی وہ کال کرتے ہیں، کبھی ہم کال کرتے ہیں، کہہ لیں گے کہ قبلہ وہ جو ایک نورانیت تھی، وہ احساس تھا کہ امام حسین کے ظاہر ہیں، ہر کوئی آ کے مل رہا ہے، مستحب بھی ہے کہ انسان جو کربلا سے آئے اس کی زیارت کے لیے جائیں، چونکہ اب کثرت اتنی ہو گئی، ہر گھر سے دو تین افراد جا رہے ہیں، لہذا وہ جو ایک عظمت تھی ظاہر حسین کی وہ کم ہو گئی، لیکن روایات میں تو موجود ہے نا ظاہر حسین کی عظمت۔ تو کہہ لیں گے ہر کوئی آ کے مل رہا ہے، تو احساس تھا کہ ہم ظاہر حسین ہیں، ہم کربلا سے آئے ہیں، لگ رہا تھا واقعی کوئی بہت بڑا کام کیا ہے ہم نے، یقیناً بہت بڑا کام ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ آفس جانے لگے، فنکشن میں، شادیوں میں، مکس گیدرنگ میں، وہ نورانیت کم ہو رہی ہے، کیونکہ انسان ایسا ہی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ یوز ٹو عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں انسان حیا کے پردوں کو تار تار کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہوں کو سوچ رہا ہے، اس کی تھنکنگ میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کان میں، اس کے قلب و ذہن میں، ہر جگہ گناہ کا تصور ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان کیا ہے، وہ حیا کے پردوں کو تار تار کرتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے دوسری کامیابی کی کنجی کیا ہے، وفا کے ساتھ حیا کرو، یہ حیا ہو تو انسان بڑے بڑے جرم سے رکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو چھٹے امام فرما رہے ہیں، پانچ چیزوں میں سے تیسری چیز کیا ہے، وہ ہے تدبیر، وہ ہے پلاننگ، وہ ہے منصوبہ بندی، وہ ہے دور اندیشی۔ تدبیر کیسے کہا جاتا ہے، دوبر سے، دوبر کسی چیز کے پیچھے جانے کو یا اس کی دم کو کہا جاتا ہے، توجہ رکھے گا، یعنی کسی کام کے پیچھے۔ تدبر بھی اسی سے ہے، یعنی تدبر یعنی کسی آیت کے پیچھے جانا، توجہ رکھے گا، تدبر کسی آیت کا کھوج لگانا کہ اس کی منہ شکافی کی جائے، اس کے نکات کو نکالا جائے، اس کی تفسیر کو، اس کی نورانیت کو۔ اسی طرح کلام امام کی تفسیر، اس کی تدبیر کیا ہے کہ انسان کلام امام کو کے بارے میں سوچے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، کون؟ عالم آل محمد۔ امام رضا کا لقب کیا ہے؟ عالم آل محمد، یعنی امام رضا علیہ السلام عالم ترین ہستی ہیں، یہ تو سب عالم ہیں، وراسخون فی العلم کا مزاق ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں، من جانب اللہ ہیں، لیکن ہر امام خصوصیت کے ساتھ ایک لقب رکھتا ہے۔ امام رضا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم آل محمد. فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو جان لیں تو وہ ہماری اتباع و پیروی کے لیے تیار ہو جائے. چونکہ ہم ائمہ کے کلام کی خوبصورتیوں کو نہیں بیان کرتے، منہ شکافی نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں سادہ سا قول، معمولی سا قول، امام کی ایک حدیث ہے، عقیدتی طور پہ اسے قبول کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ حدیث معذرت کے ساتھ حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے. عملی طور پہ نہیں، عقیدتی طور پہ قبول کرتے، مولا کا قول ہے کرنا ہے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر ہماری زندگی میں مولا کا قول نہیں آتا ہے. تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یعنی کاموں کو ایسے انجام دو کہ تمہیں گویا یہاں 100 سال رہنا ہے. توجہ رکھیے گا، ایسی پلاننگ. رسول اللہ ایک شخص کو، ایک صحابی کو دفن کر رہے ہیں، دفن کرنے کے لیے آپ نے اس کی قبر میں اینٹیں لگانی شروع کی اور بہت ہی مستحکم، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اینٹوں کو جمانا شروع کیا، گارے کے اوپر گارا رکھ کر، اینٹ کے اوپر اینٹ، گارے کے اوپر گارا، اس طرح رسول اللہ نے جمایا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ابھی چند دن کی بات ہے، یہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا مستحکم کام کو پسند کرتا ہے، ولو یہ کہ کسی کو دفنانا ہی کیوں نہ ہو، کام اچھا کرو، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، مضبوط طریقے سے کام کرو. جو کام کرو اس کے مقدمات کو، اس کے مؤخرات کو، اس کے مقارنات کو وجود میں لے کر آؤ، اس کو انجام دو. تیسرا نقطہ جو امام فرما رہے ہیں وہ یہ کہ تدبیر، پلاننگ کرو. اور یہیں سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم سب اپنی زندگی میں بڑے بڑے پلاننگ کرتے ہیں، ہم بہت بڑے پلانر ہیں، ہر شخص نے اپنی زندگی کے لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی شام کے کھانے کے لیے پلاننگ کی ہوگی، آپ کی گھر والی نے پلاننگ کی ہوگی، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، ہفتہ، 10 دن کے بعد، 6 مہینے کے بعد، حتیٰ سال کے بعد تک کی پلاننگ آپ نے کی ہے. لیکن یہ انسان اس پلاننگ کرنے میں اتنا غافل اور مدہوش ہو جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت موت کے لیے پلاننگ نہیں کرتا. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے موت کے لیے پلاننگ کی ہوگی؟ اسی لیے یہ کہا ہے جب کربلا جاؤ تو کربلا سے کفن لے کر آؤ. کربلا کے کفن کس کس کے پاس ہیں؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، مولانا ہم بھی لے کے آئے تھے، ہم بھی لے کے آئے تھے. کھول کے کس نے دیکھا ہے؟ کفن لانے سے زندگی کوہتا نہیں ہوتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. کفن خریدے زندگی بڑھ جاتی ہے. ہم میں سے کتنے افراد جنہوں نے پلاننگ کی موت کی، کفن سب لے کے آئے ہوں گے لیکن کفن کو نکال کے دیکھتا کون ہے؟ حضرت نفیسہ خاتون امام کی صاحبزادی، امام کی بہن ہیں، قبر میں بیٹھتی تھیں، اپنے گھر میں قبر کھودی اپنی، بیٹھتی تھی اور روزانہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، روزانہ. کیوں؟ آمادہ کر رہی ہے اپنے قبر کو. خود سرکار دو جہاں، جب مادر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، کیونکہ مرحومہ کی مجلس ہے لہذا ایک نسبت بھی ہو جائے اور مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کے فضائل بھی ہو جائے، مل کے درود بھیجے عظمت حضرت مادر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا علی گریا کونا رسول اللہ کے پاس آئے، علی کیا امر پیش آیا ہے؟ والدہ دنیا سے گزر گئی ہیں. کہا کہ رک جاؤ، میں جب تک خود نہیں آؤں. اپنے ہاتھ سے قبر کھودی، اس میں لیٹ گئے. کچھ دیر رسول اللہ وہاں پر خوابیدہ رہے، لیٹے رہے، خوابیدہ سے مراد لیٹے رہے. اس کے بعد اٹھے، جب غسل کفن ہو گیا تو اپنا جامع رسول اللہ نے دیا، کہا کہ اس کا کفن اپنی ماں کو دو اے علی. اور جنازہ فاطمہ بنت اسد پر ایسی نماز پڑھی کہ کسی اور صحابی کے بدن پر ایسی نماز نہیں پڑھی. 40 تکبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ پر پڑھی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 40 تکبیروں کا راز کیا ہے؟ یہ 4-5 تکبیروں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کہا کہ میں نے 40 ملائکہ کی صفیں دیکھی ہیں، ایک کے بعد ایک صف چلی آ رہی ہے، کسی کی تعداد مجھے نظر نہیں آتی کہ سرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. یہ ہے عظمت. اور پھر دفنانے کے بعد سرکار بیٹھ گئے، اور پھر جو تلقین پڑھی جاتی ہے رسول اللہ نے وہ اجمالی تلقین پڑھی. جب فرشتے آ گئے تو رسول نے فرمایا کہیے اے چچی جان کہ اللہ آپ کا رب ہے, پالنے والا ہے, اور میں محمد آپ کا نبی ہوں, اور آپ کا بیٹا جو آپ کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے آپ کا امام اور آپ کو بچانے والا ہے. یہ ہے یہ حضرت جناب. تو تدبیر کیا ہے, انسان موت کی تدبیر کرے, زندگی کی تدبیر کرے. ایسا نہیں ہو کہ ہم تدبیر کریں, اچھی چیز ہے. اسی لیے کہا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے 100 سال تمہیں یہاں رہنا ہے, پلاننگ ایسے ہو. اور اس نیت سے, اس طریقے سے, اس نزاکت سے جیو کہ اگر کل مرنے کا وقت آ جائے بہت آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ. یہ زندگی کے جھمیلے, یہ زندگی کی زرق برق چمک دمک تمہارے دامن گیر نہ ہو جائے, توجہ رکھے گا. لہذا پلاننگ کریں اچھی چیز ہے, بیلنس کریں اچھی چیز ہے, جمع پوجی کریں اپنے کاموں کا انجام تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس نیت سے کہ اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا. ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی, ایک بہت ہی مشہور ہوئی تھی, ایک انڈیا میں ایک مرثیہ خواتین تھے جو مرثیہ پڑھ رہے تھے, اور مرثیہ پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا, فوراً ممبر سے زمین پہ گر گئے بیچارے. یہ جو دیکھنے میں ایک معمولی سا فیل ہے, لیکن انسان کی زندگی کا جو اختتام ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ ہوتا. یہ اس قسم کے کلپس آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت نظر آتے ہیں, کوئی رپورٹر ہے وہ رپورٹنگ کر رہا تھا گر گیا, کوئی فٹ بال کھیل رہا تھا فٹ بال کرتے کرتے جو ہے وہ گر گیا, کوئی کھیل کے میدان میں تھا وہیں پہ انتقال ہو گیا, کوئی سجدے میں تھا سر ہی نہیں اٹھا سکا. حتیٰ کہ ایک خوبصورت تصویر مجھے کسی نے بھیجی شمالی علاقہ جات کی, کشمیر کی, کہ ایک شخص جو رات کی تاریکی میں, جو رات کی تاریکی میں آج سے کئی سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا بڑی تباہیاں ہوئی تھی, ایک تصویر تھی کہ مٹی سے ایک ہاتھ نکل رہا تھا. بعض اوقات یہ تصویریں جو ہیں وہ راہ گوشا ہوتی ہیں, ذہن و قلب کو جھجھوڑنے والی ہوتی ہیں. ہاتھ میں تصویر تھی, نہیں معلوم کس کا کب وقت آ جائے. کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان پہ عذاب آتا ہے تو یہ رات کو سوتے ہوئے آتا ہے یا دن کو سوتے ہوئے آتا ہے. بہرحال اللہ ہمیں بدترین موت سے, ناگانی آفات سے محفوظ رکھے, اور ہمیں ولایت آل محمد پر موت عطا فرمائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پہلی چیز وفا, دوسری چیز حیا, تیسری چیز تدبیر. تدبیر کریں, لیکن کیا ہے, لیکن موت کو فراموش نہ کرے. موت کو اسی لیے ہے کہ روزانہ قبر آ کے آواز دیتی ہے, اے انسان میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. موت قبر آ کے آواز دیتی ہے. اب چونکہ ہمارے کان اس روحانی آواز کو نہیں سنتے, جس طرح ہم امام کو سلام کرتے ہیں امام پہ جواب دینا واجب ہے, ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے, اسی طرح قبر کی آواز کو بھی نہیں سنتے. لیکن حقیقت جو نور الہی سے منور ہوتا ہے, اہل بیت علیہ السلام نور الہی ہے, وہ ان کا پتہ ہے کہ قبر کیسے آواز دیتی ہے. تو تیاری کرے, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہمارا اٹھنا بیٹھا, ہماری نماز, ہمارے روزے, ہمارے اخلاقیات, ہماری سماجیات, ہماری مجلس, ہماری ماتم, ہر چیز جو ہے وہ للہ اور فی اللہ ہونی چاہیے. اور چوتھا نقطہ جو امام نے فرمایا کہ جس کے لیے امام نے کہا کہ یہ اگر چیز نہ ہو تو تم ناقص ہو جاؤ گے, درود مل کے بھیجے محمد و آل محمد کا, وہ ہے اچھے اخلاق, حسن الخلق. بس یہ دو چیزیں رہ گئی, اسی پر میری مجلس تمام ہو رہی. حسن الخلق, روایات میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اکثر روایت آپ کو آپ کے سوشل بیہیویئر سے متعلق ملیں گی, جسے ہم اپنی زبان میں اچھے اخلاق کہتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت نماز کا ایک ٹائم ہے, روزے کا ایک وقت ہے, زکوٰۃ سال میں اس نصاب پر, نصاب سے مراد کیا ہے, اگر مویشی اور گندم اور اناج و غلہ اس مبلغ تک, اس سطح تک پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. خمس, اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ مقرر ہے کہ کس طرح خمس واجب ہوتا ہے. ہر عبادت کا ایک خاص وقت ہے, حج زندگی میں ایک بار واجب ہے, لیکن بقیہ زندگی کے لیے کیا ہے, وہ ہے حسن اخلاق, اچھے اخلاق, بیہیویئر. حدیث میں کہ تم مال و دولت سے ممکن ہے کسی کو خرید کر آزاد نہ کر سکو، کوئی غلام ہے تم آزاد نہ کر سکو، لیکن اچھے اخلاق سے اسے اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. یہ ہمارا مسکرانا، یہ ہمارا دیکھنا، یہ ہمارا توجہ دینا، یہ بھی ایک اخلاق ہے عزیزان گرامی. آج کل کی زبان میں معذرت کے ساتھ ایک نئی لینگویج نوجوانوں میں سٹارٹ ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے وہ ہوں اور ہاں کی لینگویج. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا کلام کرتا تھا تو سر اٹھا کے جواب دیتے تھے، تہذیب سے، تمیز سے، ادب سے، ملوذ خاطر رکھتے ہوئے. لیکن آج کیا ہے کہ موصوف کا سر ہی موبائل سے نہیں اٹھتا ہے. کام کر لیا ہوں، بازار جا رہے ہوں، کھانا کھا لیا ہوں، یہ انتہائی بد تہذیب شمار کی جاتی ہے عزیزان گرامی، کہ کوئی آپ سے کلام کرے اور آپ متوجہ نہ ہوں، انتہائی بد تہذیب شمار کی جاتی ہے. لیکن چونکہ عرف عام میں اتنا یوز ٹو ہو گئے، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض اوقات ہم سے بھی ہو سکتا ہے یہ فیل سرزد ہو جاتا ہو. لیکن آپ دیکھیں گے روایات میں اخلاق کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تمہارے اعمال میں روز قیامت جو سب سے زیادہ وزنی ترین چیزیں ہوں گی، گنی چنی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ وزنی ہوں گی، سب سے زیادہ وزنی ترین چیزیں ہوں گی جن کو سب سے آخر میں ڈالا جائے گا، ان چیزوں میں سے کہ جو انسان کے نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گی، ایک انسان کے اخلاق ہیں. اخلاق کیا ہے؟ میرا آپ سے رویہ، میرا اپنی زوجہ سے رویہ، زوجہ کا مجھ سے اخلاق و کردار. اگر خواتین تک آواز جا رہی ہے، مجھے علم نہیں خواتین ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال ہیں جی. بیوی شوہر سے کیسے ہم کلام ہوں، شوہر بیوی سے ایسے ہم کلام ہوں، بچے ماں باپ سے کیسے بات کریں، ماں باپ بچوں سے کیسے بیہیویئر اختیار کریں، یہ سب کیا؟ یہ اخلاق ہے. میں دکاندار سے، راہ چلتے، رکشہ ڈرائیور سے، حتیٰ کہ آپ جس گاڑی میں یا جس ٹیکسی میں آ رہے ہیں، میری عادت ہے کہ میں ایک سوشل آدمی ہوں، لہذا بات کرتے، بات چیت کرتے ہوئے، انٹرویو لیتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے گزارتا ہوں. تو کبھی ٹیکسی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ 300 روپے دے کے ہمیں خرید لیا ہے. وہ بیہیویئر، وہ اخلاق، وہ بدتمیزی، وہ کیچڑ کہتے ہیں ان کی لینگویج میں، ان کے کردار میں ہوتی کہ ہم بتا نہیں سکتے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بحیثیت قوم کیا ذمہ داری ہماری؟ امام کہہ رہے ہیں سب سے وزنی ترین چیز کیا ہے؟ وہ تمہارا اخلاق ہے، تمہارا کردار ہے. اب دیکھیں، نماز مخصوص ٹائم، روزہ مخصوص، حج مخصوص، زکوٰۃ مخصوص، خمس مخصوص، ہر ایک کا اپنا ایک لمٹ ہے. لمٹ سے پہلے اور بعد میں نہیں ہو سکتا. آپ زبردستی آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں، آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں قبول نہیں ہے، آپ زبردستی خمس نکالنا چاہیں قبول نہیں ہے، آپ حج واجب نہیں زبردستی کرنا چاہیں نہیں، ہر ایک کا ٹائم فکس ہے. لیکن اخلاق کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، اخلاق کی کوئی قید نہیں ہے. ماں باپ اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، کہو کہ معروفہ ان سے زندگی میں اچھا برتاؤ کرو، کوئی قید نہیں ہے. برن ہو کافرہ، حدیث میں ہے امام فرما رہے ہیں، کافر ہوں یا فاجر ہوں تو میں اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے. رسول اللہ ایک صحابی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، دوسری طرف باپ، اس کے باپ کو پکڑ لیا اور اس کو قتل ہونا تھا اس کے باپ کو. رسول اللہ نے کون قتل کرے گا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کروں گا. کہا کہ یہ بات جان لو، ٹھیک ہے تمہارا باپ کفر پر ہے، اس کے لیے قتل ہونا لازمی ہے، لیکن جو بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے. باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، تم قتل کرو گے اسلام کے حکم تک زندگی کم ہو جائے گی، توجہ رکھے گا. حسن اخلاق زندگی. بس یہی سے میں آخری نقطہ دے کر اور مجلس کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ مجلس ادا، یہ محفل میلاد، یہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے نور اخلاق سے جگمگانے لگے. اہل بیت کے اتنے قصے پڑھتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کو آ کے لوگ نازیبا کلمات ادا کر رہے ہیں. ایک شخص آ کر مجھے کچھ کہتا ہے، میں سہ لیتا ہوں. ایک شخص آ کے میرے والدین کو کچھ کہے، انسان واقعا چراغ پا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے. امام موجود ہیں، پانچویں امام، تھوڑا سا فربہ جسے میں امام کا، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے، باقر کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہمارے کہا نا باقر، باقر غلط ہے، باقر لفظ ہی غلط ہے، باقر ہے. باقر یعنی منہ شکافی کرنے والا، کھولنے والا، کلاسیفیکیشن کرنے والا، علم سے علم کو نکالنے والا. تو اس نے کہا کہ آپ کی ماں آپ بکر ہیں، نعوذ باللہ، بکر گائے کو کہا جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کی ماں ایک کام کرنے والی عورت تھی. امام سنتے رہے، جب اس کی بات تمام ہو گئی امام نے کہا کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے درست ہے تو خدا میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر تو ناروا نسبت دے رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو خدا تیرے گناہ کو معاف کر دے. یہ ہے اہل بیت کا اخلاق. امام حسن موجود ہیں، شام سے شخص بھرا ہوا آتا ہے، وہاں سے پروپیگنڈا کر کے بھیجا جاتا تھا، آگے مولا علی کی شان میں مغلظات بکنی شروع کی. امام حسن سنتے رہے، پتہ ہے امام حسن کو کہ یہ بھرا ہوا آیا ہے، اس کا اپنا قصور نہیں. جب کہہ چکا مسافر ہے تو آج ہم تجھے گھر دیتے ہیں، کھانا چاہیے کھانا دیتے ہیں، مال کی ضرورت ہے مال دیتے ہیں. جب یہ اخلاق دیکھا وہیں بیٹھ گیا قدموں میں، کہا کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں علی بھی برحق تھے، آپ بھی برحق ہیں. اہل بیت، یہ ہے اخلاق و کردار. تو اپنی زندگی کو اہل بیت کے اخلاق سے منور کریں. اور اسی ذیل میں آخری جملہ دوں کہ راہ اہل بیت پر عملی تمسک ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے. ماننے سے، جاننے سے، چومنے سے، شبیہ تابوت و عالم و ذوالجنہ نکالنے سے صرف کام نہیں چلنے والا. یہ اظہار محبت کے طریقے ہیں. عملی وابستگی قرآن و اہل بیت سے ضروری ہے. اور آخری نقطہ جو چھٹے امام نے عرض کیا، وہ والحریہ، آزادی. اور امام نے کہا اگر کسی میں یہ آزادی نہ ہو تو وہ گزشتہ چار چیزیں وفا، حیا، تدبیر اور حسن خلق تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. حریت کیا ہے؟ آزادی، یعنی انسان آزاد ہو، خواہشات نفس سے آزاد ہو، نفسانی زنجیروں سے آزاد ہو، نفس کی غلامی سے آزاد ہو، شیطان سے آزاد ہو، برے خیالات سے آزاد ہو. نوجوان آتے ہیں سوال کرتے ہیں، بعض اوقات برے خیالات نوجوانوں کے ذہنوں کو اتنا جکڑ دیتے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں وہ اس سے آزاد نہیں ہو پاتے. چونکہ نفسیات کے طالب علم ہوں، یہ جو ایس ایم ایس بھیجے جاتے ہیں واٹس اپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر، یہ بظاہر شکلیں ہوتی ہیں، چہرے ہوتے ہیں جن کی مختلف بناوٹیں ہیں. کوئی ہنسنے والا، کوئی رونے والا، کوئی بہت اچھا، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بہت اثر رو رہا ہے، کوئی مذاق موڈ میں. یہ سب ایک میسج رکھتے ہیں، ان کے پیچھے حقیقت ہے. بعض اوقات ایک ایک شکل، ایک ایک جملہ انسان کو اپنی قید میں رکھ لیتا ہے. ہفتہ ہفتوں، مہینوں مہینوں ایک ایک جملے کی قید سے نوجوان نہیں نکل پاتا. ایک نوجوان میرے پاس آیا، چونکہ میں نام نہیں لے رہا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اور ایسے دسیوں کیس ہیں. ہماری زندگی میں نوجوانوں کا کردار ان کو اہمیت دینی چاہیے. شادی نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ سندھ میں ایک وڈیرے صاحب، بہت پیسہ ہے، 7 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں. بیٹیاں عمریں نکلی جا رہی ہیں، باپ شادی نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کا حصہ کسی غیر کے گھر میں چلا جائے گا. ماں یہ کہتے عمر گئی، کسی میں اتنا دم نہیں ہے. اب وہ بچہ کہ جس نے وہاں پیغام بھیجا میرے پاس، ہے مولانا میں کیا کروں؟ باپ 7 بیٹیاں ہیں، گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، زمینیں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ریل پیل ہے مال دنیا کی. یہ زندگی ہو گئی ہماری، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگے مولانا معذرت کے ساتھ، چونکہ ایسا لے سبق مجلس ہے، مثلا کسی سے دل کا مسئلہ ہو گیا، میں اسے پسند کرتا ہوں، اچھا حرام کام بھی کوئی نہیں کر رہا ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اپنے ماں باپ کو بھیجو. وہاں سے منع ہو گیا، لڑکی نے ہر قسم کے دروازے لڑکے پہ بند کر دیے، کوئی واٹس اپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی فون کال نہیں. پھر میں نے سمجھایا کہ جب اصل سامنے والا تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو یا محبت کا مزاق ہی اصل میں تمہارا عمل نہیں بنے گا، لہذا چھوڑ دو اور اپنی زندگی پہ آؤ. تمہاری پڑھائی لکھائی ہے، تمہارا باپ کماتا ہے، کرائے کا گھر ہے، تمہارے بہن بھائی ہیں، اس سے سب کو دیکھتے ہیں، تم بڑے ہو. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس نے نماز عشاء پڑھنی شروع کی میرے کہنے پر، اس نے زیارت عاشورہ شروع کی. ابھی کچھ دن پہلے اس کا فون آیا اور کہنے لگا مولانا بہت بے چینی ہے، بہت پریشان ہوں، بار بار وہ خیال آ رہا ہے. یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود 3 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں وہ نوجوان زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، زیارت آل یاسین پڑھ رہا ہے، نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، جو فجر کی نماز جسے کبھی زندگی میں معذرت کے ساتھ نہ پڑھی ہو پابندی سے پڑھ رہا ہے کہ اپنا آپ کو چینج کرے. لیکن بعض اوقات یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نوجوانوں کے درمیان یہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ وہ اس نورانیت اور حساسیت کو جو کلام خدا کی، کلام اہل بیت کی ہے، اس میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں. میں اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مثال اس لیے دی کہ حریت، آزادی ہونی چاہیے. خدا کہہ رہا ہے نفسانی قید سے آزاد ہو، برے خیالات سے آزاد ہو. ایک نوجوان نے میرے استاد کو بتایا کہ میں نے ایک حرام نگاہ کی، ایک حرام نگاہ. اب ہو سکتا ہے کوئی ٹی وی پہ دیکھا ہو، کسی کو چلتے پھرتے دیکھا ہو، ایک نگاہ حرام کی، 11 سال میں اس کا خمیازہ بھگتتا رہا. ایک نگاہ حرام، توجہ رکھیے گا، ایک نگاہ حرام. آزاد نہیں ہے انسان. بعض اوقات انسان نفسانی خواہشات میں آ کر اپنی گھر والی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، نعوذ باللہ، چیختا ہے، چلاتا ہے. ایک بہت بڑے عارف سے ایک دن سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا ان سے کہ قبلہ بتائیے، یہ سر جھکا کے آج کیوں بیٹھے، یہ غم و پریشانی کے آثار. کہا کہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ پر بلند آواز سے گفتگو کی تھی، صرف بلند آواز سے چیخا تھا، خدا نے 20 سال کی نماز شب کے ساتھ ثواب سے مجھے محروم کر دیا. 20 سال انسان اگر آزاد نہ ہو، امام کہہ رہے ہیں یہ آزادگی ہونی چاہیے. من خاف اللہ خاف منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا غلام اور عبد ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا. جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا. جو کہتا اشہد ان علی ولی اللہ، جو کہہ دیتا ہے، یعنی مولا علی کی غلامی میں آ جاتا ہے، مولا علی کے دربار میں آ جاتا ہے، جو آل محمد سے متمسک ہو جائے وہ دنیا کا غلام نہیں ہو سکتا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا، امام نے کہا یہ پانچویں چیز اگر تم میں نہ ہو تو پھر وہ چاروں چیزیں بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس اجدہ نے کہا یہ مجلس ہے کہ جو ہمیں دنیا کی قید سے چھڑاتی ہے. دنیا کی قید، موبائل کی قید، خواہشات نفسانی کی قید، بستر کی قید، یہ قیدیں، ان کی کوئی زنجیریں نہیں، کوئی سلاخیں نہیں ہیں، کوئی جیل اور زندان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان کا قید ہے. موبائل آپ کی جیب میں ہوتا ہے، میری جیب میں، لیکن میں در حقیقت موبائل میں گرفتار ہوں. نوجوان نسل خصوصاً آج کی، موبائل اس کی جیب میں ہے، موبائل اس کے پاس ہے، لیکن در حقیقت یہ موبائل میں گرفتار ہے. تو ہمیں ان قیدوں سے آزاد ہونا ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، تاکہ ہم آل محمد کی اتباع کر کے ان کے حقیقی پیروکار بن سکیں. خدا کہہ رہے ہیں یہ کامیابی کی راہیں صبر کرنا ہے. امام کیا تشریح کر رہے ہیں؟ پانچ چیزیں، وفا، حیا، تدبیر، اچھے اخلاق اور آزادی، یہ پانچ چیزیں ہونی چاہیے. بس اجانی گرامی، ایک مؤمنہ کے اس سال ثواب کی مجلس ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان پانچ صفات کو جگہ دیں تاکہ حقیقی معنی میں غلام اہل بیت بن سکیں، پیروکار اہل بیت بن سکیں. زندگی ختم ہو جائے گی، سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، آپ کی اولاد آپ کا نام لے گی. اس کے بعد آپ میں سے کتنے افراد ہیں جن کو سالوں گزر گئے ہیں وہ اپنے والد کی قبر پہ نہیں گئے ہوں گے؟ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو اپنے دادا کی قبر کا بھی معلوم ہو؟ توجہ رکھیے گا، پردادا اور سکر دادا کا تو چھوڑ دیے، اپنے دادا. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو زندگی میں آج بھی اپنے دادا کی قبر پہ جاتے ہوں؟ الا معدود، صرف گنے چنے افراد ہوں گے. کون سی چیز انسان کو بچانے والی ہے؟ انسان کا عمل اور محبت اہل بیت، انسان کا عمل اور ولایت اہل بیت. تو وہ تیاری کر کے جائیں. ہماری ساری اٹینشن اس بات پہ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب خوش ہو جائیں، فلاں صاحب خوش ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائے، فلاں ہیپی ہو جائے، فلاں سے تعلقات استوار ہو جائیں. لیکن جس سے استوار کرنے چاہیے، خدا سے، اہل بیت سے، محمد آل محمد سے، امام زمانہ سے، ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. شادیاں دیکھ لیں آپ، ماشاءاللہ سے ایک شادی میں گیا، میں نے کہا اگر پارٹیشن نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں پڑھاؤں گا معذرت کے ساتھ. خیر انہوں نے زبردستی پارٹیشن کر دیا اور بقول ہمارے کہ ہمارے سامنے ایک انسانی دیوار بنا دی کہ مولانا آپ کی بے پردگی نہ ہو. خیر جناب ہم نے نکاح پڑھ دیا ماشاء اللہ سے. اس مس کیتھرین کی شادی میں ایسے ایسے افراد جو مجھے بعد میں بتایا جن کو میں جانتا تھا, پانچ وقت کے نمازی افراد, وہ افراد جو ابھی اربعین سے آئے تھے, مشی کر کے واک کر کے آئے تھے, امام حسین کی زیارت کر کے آئے تھے, امام حسین کے نور سے خود کو نورانی کر کے آئے تھے, اس گناہ کی محفل میں شریک تھے. اب ماشاء اللہ بڑے خوش و خرم. اصل یہ حال ہو گیا ہمارا, ہم سب کو خوش کر رہے ہیں لیکن جس کو خوش کرنا چاہیے اللہ کو, محمد کو, علی کو, اہل بیت کو, پنجتن کو, امام زمانہ کو, اصل کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں. اصل کسی حساب کتاب میں نہیں آتا خدا, آل محمد کسی حساب کتاب میں نہیں آتے معذرت کے ساتھ. کہاں جا رہے ہیں ہم عزیزان گرامی؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عملی وابستگی ہو سکے اہل بیت سے, عملی طور پر جڑ جائیں. تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علم اٹھا لو, یہ صرف ماتم کر لو, یہ اظہار محبت کے طریقے ہیں. تمسک یہ ہے کہ ایسے غلام بن جاؤ کہ وہ تمہیں اپنا کہہ سکے. بس زندگی سب کی بیت رہی ہے, کب کس کا بلاوا جائے نہیں معلوم. کوشش کریں کہ راضی جائیں, راضی کر کے جائیں. بیوی بچے ہوں, ماں باپ ہوں, عزیز اقربا ہوں, خدا کا حق ہو, اہل بیت کا حق ہو, جو حق ہے. اور یہ مجلس ادب واقعی بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی, کہ جو اس اندھیرے دور میں نور کی وہ شمع ہے جو راہ ہدایت دکھا رہی ہے. اگر یہ مجلس ادا نہ ہوتی واقعی ہم بھی دوسرے فرقوں کی طرح, دوسرے مسالے کی طرح مر گئے ہوتے. مجلس ادا نے ہمیں جوڑا ہوا ہے, متمسک ہے, جھنجھوڑتی ہے, بیدار کرتی ہے. ان مجلسوں کی شان شوکت کو, ان مجلسوں کے لوازمات کو عزیزان گرامی بھی باقی رہنا چاہیے. ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس سے چند جملے مصائب کے ذکر کرنا چاہتا ہوں. جناب سید سلام اللہ علیہ کے ایک زوجہ اس دنیا سے گئی ہے, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. اگر کسی زوجہ کا کردار دیکھنا ہے, کسی بیٹی کا کردار دیکھنا ہے, کسی ماں کا کردار دیکھنا ہے, تو پھر علی کے گھر میں آ جاؤ. سیدہ کائنات عصمت اللہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ تمام کردار متجلی ہیں آپ کی ذات و شخصیت میں. زندگی بھر کوئی ایسا جملہ سیدہ کائنات کی زبان پہ نہیں آیا کہ جس سے شوہر کو خفگی محسوس ہو یا شوہر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے. مولا کائنات ہیں, آل تکوینی طور پر قدرت رکھتے ہیں, اللہ اور رسول کے بعد کائنات سب سے بڑی اتھارٹی حضرت علی ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. لیکن خدا نے یہ اختیار ان کو دنیا کے لیے نہیں دیا, سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود, سب اختیار جناب زہرا رکھنے کے باوجود, وہ مشہور شعر جو آپ سنتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اختیار کن رکھنے کے باوجود جناب زہرا چکیاں پیس رہی ہیں. اختیار کن رکھنے کے باوجود یہ وہ ہستیاں ہیں. ایک جملہ نہیں کہا کہ جس سے شوہر کو کوئی خفگی محسوس ہو, نعوذ باللہ. علی اپنے آپ کو تنہا یا بے بس محسوس کریں. اور علی نے بھی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جناب زہرا جب تک آپ کی زوجیت میں رہی ظاہری دنیا میں کہ جس سے جناب زہرا کی دل آزاری ہو, نعوذ باللہ. کوئی ایسا عمل جناب امیر المومنین کی سیرت میں آپ نہیں نکال سکتے. دل جوئی کر, یعنی اتنی دل جوئی کرنے والی شریک حیات کہ باہر نہیں جا سکتی, لیکن باہر کے جو حالات مولا کائنات پر وارد ہو رہے تھے ان سب سے آگاہ تھی. مولا کائنات خلافت غصب ہو چکی ہے, یہ وہ ہے کہ جب محسن شہید ہو چکے ہیں, 75-95 دن کا یہ عرصہ ہے, مولا علی سر جھکا کے آتے ہیں. اب بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ دل جوئی کرے شوہر کی. رسول اللہ کے پاس شخص آتا ہے, یا رسول اللہ میری بیوی جب آتا ہوں استقبال کرتی ہے, جاتا ہوں بدرگاہ کرتی ہے, دروازے تک چھوڑتی ہے, پریشان ہوتا ہوں. تو کہتی ہے اگر دنیا کے لیے پریشان ہو رہے ہو تو خدا نے رزق کی ضمانت لی ہے, اگر آخرت کے لیے پریشان ہو خدا تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے تاکہ راہ حلال سے اپنے آپ کو نجات پا سکو, نجات دے سکو. رسول اللہ نے فرمایا خدا کے کچھ عامل ہیں, یہ عامل نہیں جو معذرت, عامل یعنی خدا کے نمائندے ہیں, اس دنیا میں، اور تمہاری زوجہ ان عاملوں میں سے ایک عامل ہے. اتنا بڑا درجہ ہے. سیدہ کائنات اس مقام پر اعلیٰ ترین مقام پر، امام علی تشریف لائے سر جھکائے ہوئے، علی کا دل ٹوٹا ہوا ہے. بہت سنگین ہے مولا کائنات کے لیے کہ علی کا حق لے لیا جائے. علی پہ تہمتوں کی بوچھاڑ ہے، لعنتان کی جا رہی ہے، لیکن علی کو ہے استوار کی طرح مستحکم ڈٹے ہوئے ہیں. مولا علی گھر میں تشریف لائے، جناب زہرا نے کہا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ علی میرے سر کے تاج، میں باہر نہیں جا سکتی، لیکن مجھے معلوم ہے باہر کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، لوگوں کا کیا اجتماعی رویہ ہے. میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یعنی دل جوئی کرنا چاہتے. علی جو کچھ باہر ہو رہا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں دل جوئی کر رہی ہوں، غمخوار ہوں، مونس ہوں آپ کی. امام علی سر جھکا کے کہتے ہیں اے فاطمہ کاش ایسا ہوتا، اب نوبت یہ آ گئی ہے میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. ایسی زوجہ کہاں کسی کو نصیب ہے. اللہ اکبر. 75 یا 95 دن جب آنکھیں بند ہوئیں رسول اللہ کی، قریب المرگ کا لہما نزدیک آیا قبض روح کا، تو کسی نے دق الباب کیا. رسول اللہ بہت ضعیف ہو چکے، بہت نحیف و کمزور ہیں، واجب نمازوں کے علاوہ کھڑے نہیں ہو سکتے بستر سے، آنکھ لگی تھی ابھی ابھی. کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کا ملاقاتی ہوں، ملاقات کا خواہش رکھتا ہوں. کہا کہ چلے جاؤ، اللہ کے رسول ابھی سویا، ابھی آنکھ لگی ہے. چلا گیا، تھوڑی مرتبہ دق الباب ہوا، کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. چلے جاؤ، اللہ کا رسول اس عالم میں نہیں کہ ملاقات کر سکتے. تیسری مرتبہ پھر کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی نے ذرا تیز لہجے کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات. کہا نہ کہ اللہ کا رسول نہیں مل سکتا، چلے جاؤ. جب جناب زہرا کی آواز بلند ہوئی، رسول اللہ نے غشی سے آنکھیں کھولی، کہا فاطمہ تجھے پتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ اللہ اکبر. کہا کہ نہیں بابا. کہا کہ یہ وہ ہے جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی کی اجازت لے کے نہیں آتا، یہ اللہ کے اذن کا در حقیقت موتی ہے، یہ ملک الموت ہے. بیٹا یہ تیرے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آئے. ملک الموت امام اور معصوم کی اذن و اجازت کے بغیر قبض روح نہیں کر سکتا. امام اذن دے گا، معصوم اذن دے گا تو اس کے قبض روح ہوگی. یہ ایک منظر یاد رکھیے کہ ملک الموت بھی آئے تو اذن لے کر آئے، فاطمہ زہرا کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتا. جناب زہرا کچھ عرصے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، علی کو بیعت کے لیے بھیج دو. کہا کہ علی کو نہیں بھیجوں گی، کہا کہ ہم دروازہ توڑ دیں گے، جلا دیں گے. زہرا کے ذہن میں کیا ہے؟ ارے ملک الموت جب بغیر اجازت نہیں آ سکتا، مسلمانوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ مگر بیوی یہ تیری خواہش پوری نہ ہو سکے گی. اجر و خمر اللہ. ارے لائنوں نے آگ لگا دی، ارے دروازے کو گلا دیا. اللہ مبحر العلوم کہتے ہیں ارے زہرا کا درد جاننا چاہتے ہو تو اس کیل سے پوچھو جو سرخ و انگارہ ہو کر ارے زہرا کے سینے میں بے بس. اجر و خمر اللہ. زن شوہر کا رابطہ کتنا نزدیکی ہوتا ہے عزیزہ نگرامی. بس آپ کا گریہ تمام ہوا، خدا اس گری کو قبول کرے، مرحومہ کے لیے سالے ثواب قرار دے. کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی. جتنا چھپانا چاہیں زن شوہر کا رابطہ اتنا نزدیکی ہوتا ہے. دروازے کے پیچھے میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اللہ منحدت رکن ہے، ہاتھ زخمی ہے زہرا کے. جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. گھر کے کام کاج زہرا کر رہی ہے، حسنین کی پرورش کر رہی ہے، مولا علی کا خیال رکھ رہی ہے، انہی تو ہاتھوں کے ذریعے سے. یہ ہاتھ زخمی کیسے ہوئے؟ ذرا جب گلی میں علی کو لے جا رہے تھے یہی زہرا آگے آئی تھی سپر بن کر. ارے لائن نے تلوار کے نیام سے جناب زہرا کے بازو پر جناب زہرا کا حاضر منحدت رک رہے، اللہ اکبر، کمر خمیدہ ہے، 18-19 سال کی شہدادی کمر جھک گئی، آسا لے کے ایام شباب میں چل رہی ہے۔ بس ادا دارو، ایک عالم کہتے ہیں میں مصائب پڑھ رہا تھا، جناب زہرا کے مصائب ہو گئے، رقت ہو گئی، ختم ہو گئی، مگر ایک شخص روئے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہ پوچھا، اے مجلس سننے والے، آخر تو اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا، میں ڈاکٹر ہوں ہڈیوں کا، مجھے پتا ہے کہ جسم کی ہڈیاں جڑ سکتی ہیں مگر جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے۔ ہر سانس لینے پہ تکلیف ہے، ہر سانس خارج کرنے پہ تکلیف ہے۔ ارے یہ 75 یا 95 دن بند رسول نے کیسے گزارے؟ یہ احساس کب ہوا علی مرتضیٰ کو؟ جب علی مرتضیٰ غسل دے رہے تھے، بچوں کو تاکید کی، بچوں بولنا آواز سے گریہ مت کرنا، بچے ہوتے ہیں، کیوں؟ تمہاری ماں کی وصیت یہ ہے کہ کسی کو خبر نہ دوں۔ روایہ بعض روایات میں بچوں کے منہ میں علی نے کپڑے بھی دیے، بچوں کی آوازیں نہ نکلیں۔ یہی علی غسل دیتے دیتے ایک دفعہ ظرف آب رکھا، سر دیوار پہ دکھے، بولے آواز سے گریا کرنے لگے، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ اسما کہتی ہیں، مولا یہ بولے آواز سے گریے کا کیا سبب ہے؟ آپ ہمیں تاکید کر رہے ہیں، آواز سے گریہ نہ کرو، اور خود بولنا آواز سے گریہ کر رہے ہیں، مولا نے سر پہ آب رکھا، ہاتھوں کو سر پہ رکھا، ہائے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اجرک مولا، بس آخری روایت، اذن گرامی، جب غسل کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، ایک دم بچوں سے کہا، آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کرو، سارے بچے آ گئے مگر حسین نہیں آ رہا، دروازے کے بعد حسین کھڑا ہے۔ مولا نے کہا، حسین بیٹا، کیا ماں کو الوداع نہیں کرو گے؟ اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ ایک کہا کہ بابا، جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں۔ بس عزدارو، یہی لمحہ تھا جب بند کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا، حسین دوڑا، ماں کے سینے سے لگ گیا۔ ارے زلزلہ آیا ہوگا، قیامت برپا ہوئی ہوگی، حاطف کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچے کو ہٹا لو، قیامت ہو جائے گی۔ اذن گرامی، کتنے پیار و محبت سے مولا نے، تصور کرو، کتنے پیار سے حسین کو ماں کے جنازے سے الگ کیا ہوگا۔ حسین بیٹا گریہ نہ کرو، میں کو مولا یہ رات کا وقت ہے، سر پہ چھت ہے، مدینے کا شہر ہے، کوئی ظلم کرنے والا نہیں، کوئی تماچے مارنے والا نہیں۔ ارے بچے کو کتنے پیار سے ہٹایا ہے، ذرا کربلا آ جانا، ایک بچی اپنے باپ کے جنازے پہ ہوگی، ارے اسے بھی جدا کیا جائے گا، مگر کوئی سینے سے نہیں لگائے گا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ بار الہ اس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس عدم منعقد کی گئی ہیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہ نے قبیلہ صغیرہ کی مغفرت فرما، انہیں کنیزان سیدہ فاطمہ زہرا کے حلق بگوش خدمت گزاروں میں شامل فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل، ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں قرآن و اہل بیت کی حقیقی پیروی کی توفیق عطا فرما، ان کے نور سے ہماری زندگی کو منور فرما۔ بار الہ ہماری جو مشکلات ہیں، مادی ہوں، روحانی ہوں، کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ان کا مقابلہ کرنے اور ان کا رائے حل ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ توجہ کے ساتھ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص با توجہ۔ سیدہ صالحہ بیگم بنت سید صغیر حسین حسن رضوی۔